So we'll have this question answer session for 30 minutes and then after that we will have a short break. Okay, so we'll start with the question answer session. Anybody who wants to ask the question can raise his hand. Please also mention your location and your name.
Assalamu alaikum, Maulana. मौलाना बम्बई से महबूब बोल रहा हूँ. मेरा सवाल तालीफ़ कल्ब को लेकर है मौलाना, कि तालीफ़ कल्ब की भी कोई हद होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ मौलाना.
महबूब भाई सवाल करें कि तालीफ़ कल्ब की कोई हद होती है.
हाँ,
तालीफ़ कल्ब का जो आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो क्या उसकी कोई हद होती है, कोई लिमिट है तालीफ़ कल्ब की, उसके बारे में जानना चाहते हैं आपसे.
भाई मैं तो यही जानता हूँ, कोई हद नहीं है. हद क्यों होगी? अगर आपके दिल में हमदर्दी है मधु की तो हद क्यों होगी? मैं तो समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसालें कायम की हैं कि हद से भी आगे की मिसाल. मिसाल के ऊपर देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना गए तो उस वक्त मदीने में तकरीबन 50% यहूद थे. उनका दबदबा था माशी एतबार से और हर एतबार से. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 महीने तक यहूद के क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी. अब गौर कीजिए कि आज कोई आलिम ये आपको फतवा दे सकता है कि आप काबा के बजाय रुख करें कुतुब मीनार की तरफ, तो कहेगा तुम्हारी नमाज होगी नहीं. नमाज इतनी अहम चीज है कि अगर काबा के सिवा किसी और तरफ रुख करें तो नमाज ही नहीं होती, सारी नमाज बातिल हो जाती है. तो जब तक रसूलुल्लाह थे मक्का में तो काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे. हज़रत इब्राहिम के जमाने से यही चला रहा था. वहां गए तो 16 महीने तक आपने यहूद के क़िबले की तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया. और तस्वीरों में लिखा हुआ है कि आपने ऐसा किया तालीफन लिल यहूद, तालीफन लिल यहूद, यहूद की तालीफ कल्ब के लिए ये लिखा हुआ है. तो मैं तो समझता हूं कि हद से आगे का मामला यह है, कोई भी हद जो आपके जहन में आती होगी उससे आगे का मामला यह है. तारीफ अली लहू, तो मैं समझता हूं कि तारीफ कल के मामले में कोई हद नहीं है. और जितना ज्यादा मुमकिन हो आपको तारीफ कल करनी चाहिए ताकि दावत के लिए लोगों के दिल में साफ कॉर्नर पैदा हो. तालीफ का मकसद है लोगों के दिलों में दावत के लिए साफ कॉर्नर पैदा करना.
मैं अब्दुल अलीम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. मौलाना आपकी दावत की सारी बात से पूरा इत्तेफाक है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि दावत की अहलियत क्या है, क्या हर आदमी जो इंसानी शक्ल या मुसलमान हो क्या उससे दावत की तवक्को की जाए, या कुछ बुनियादी अहलियत या काबिलियत भी होती है.
मौलाना वो कह रहे कि आप वो आपसे आपकी जो दावत का जो मेथड है और जो दावत है उसके एग्री करते हैं उससे, तो वो ये जानना चाहते हैं कि दावत की अहलियत क्या है,
मेरी क्वालिफिकेशन.
हाँ, यस.
कोई क्वालिफिकेशन नहीं. देखिए, अगर आपको फर्ज किए कि तकरीर और तहरीर करना हो तब तो आपको दीन का आलिम होना चाहिए. देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के जमाने में इसकी जरूरत नहीं. आपको छपा हुआ लिटरेचर है, छपे हुए कुरान मजीद है, उसे देते रहिए. तो अंधा बहरा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. आलियात का सवाल कदीम जमाने में हो सकता था, प्रिंटिंग प्रेस के जमाने में आलियात का कोई सवाल नहीं. एक रिक्शा चलाने वाले एक साहब है किसी शहर में, मुझे मालूम हुआ रिक्शा चलाते हैं वो, और कुरान का छपा हुआ तर्जमा अपने पास रखते और पढ़े लिखे नहीं है वो, बस जो आता उसको एक दे देते हैं मुसाफिर को. تو پرنٹ پریس کے زمانے میں اہلیت کا سوال بالکل ایریلیونٹ ہو چکا ہے. پہلے یہ سوال ہو سکتا تھا, خود اگر کر سکتا تو خود کرے, نہیں تو چھپی شکل میں چیزیں موجود ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے.
مولانا یہ سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے, انہوں نے پوچھا آپ سے, انہوں نے لکھا ہے کہ یو سیڈ وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آر ریسپانسبلٹی اینڈ گاڈز بلیسنگس, ڈز دس مین دیٹ وی اونلی تھنک آف آر ڈیوٹی وائل ہیونگ فیلنگز آف ہیلپ لیسنیس, دین ہیو فل فیتھ دیٹ گاڈز ہیلپ ول کم ٹو ڈو دا ریسٹ. اس کے بارے میں بتائیں.
مطلب ہوا
کہ آپ نے جو ابھی کہا تھا ٹاک میں کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی ریسپانسبلٹی کو اور گاڈ کی بلیسنگ کو, تو کیا ہمیں ہمیں صرف اپنی ڈیوٹی کو دیکھنا چاہیے اور پورا فیتھ رکھنا چاہیے اللہ پر کہ باقی وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے؟
نہیں, دیکھیے ہر بات کی کوئی بھی بات ابسلوٹ سینس میں نہیں ہوتی, کوئی بات عقل کے تابع ہوتی ہے, ابسلوٹ سینس میں نہیں ہوتی, عقل کے تابع ہوتی ہے. مثلا آپ کسی کو, آپ کو فرض کیے کسی کو قرآن دینا ہے, آپ جا رہے ہیں معلوم ہو کے بیچ میں ایک دریا ہے اور پل ہے نہیں, وہ آدمی اس پار ہے تو آپ دریا میں کود پڑے اسے وہ ڈوب جائے, تو یہ مطلب نہیں اس کا. ہر بات کوئی بھی بات ایبسلیوٹ نہیں ہوتی, کوئی بات بھی جو ہوتی وہ عقل کتابیں ہوتی ہے, تو اپنی عقل کو استعمال کیجیے, کیونکہ اصل چیز ہے نتیجہ. اب جب جمپ لگا دے گا دریا میں تو ظاہر ہے کہ دعوت تھوڑی ہوگی, موت ہوگی. تو عقل کا استعمال تو ہمیشہ کرنا ہی پڑے گا.
میں کولکتہ سے آفتاب عالم. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کیسٹ میں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایک اسٹیج پر آپ سے کہا کہ ہمیشہ آپ صلح اور امن کی بات کرتے ہیں, تو کیا بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹ جانے کے بعد ابو سفیان کے کہنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ کی تجدید کیوں نہیں کی؟ اس موقع پر آپ نے کہا تھا نو کامنٹ.
سمجھائیں اس سوال کو, سمجھائیں کوئی صاحب بتائیں کیا ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ابو سفیان نے جب صلح حدیبیہ ٹریٹی کی یہ کیا وائلیشن کیا, تو رسول اللہ نے اس وقت اس کو باقی کیوں نہیں رکھا, آپ نے فوراً حملہ
کیا؟ دیکھیں سنیے, یہ بات کو سوچنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ ابو سفیان سے آغاز نہیں کر سکتے, آپ کو آغاز کرنا پڑے گا یا المدثر کوفاندر سے. یہ بالکل ہی سرکشی کی بات ہے کہ وہاں سے آغاز کرنا, یعنی رسول اللہ کو حکم ہوا کہ دعوت دو, آپ نے مکہ میں دعوت شروع کی, ہر طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ حکمت کا, تالیف قلب کا, یک طرفہ صبر کا معاملہ کیا, یہاں تک کہ انہوں نے مکے سے قتل کا فیصلہ کیا اور مکے سے نکل کے چلے گئے مدینہ. مدینہ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کیا کہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ رسول اللہ جو ہے یعنی حدیبیہ اگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر ابو سفیان کا واقعہ پیش آتا ہے. پاکستان والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, دعوت کا کام ایک دن بھی نہیں کیا, انہوں نے تو قومی لڑائی لڑی. یعنی قومی لڑائی کے لیے ان چیزوں کو بطور جسٹیفیکیشن کے اختیار کرنے تو سرکشی ہے. یعنی سارا کیس پاکستان کا قومی لڑائی کا کیس ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو ابو سفیان کا واقعہ ایک لمبے سلسلے دعوت کی ایک کڑی کا حصہ ہے. اس کو آپ دہرائیں, اس دوہرا کر کے تاریخ کو وہاں تک پہنچائیں تو آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں. پاکستان والے تو بالکل ہی یعنی سرکشی کرتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے قومی کام. اب بتائیے انڈیا کے جو ہندو تھے وہ مدعو تھے, اب مدو صاحب کہتے ہیں کہ ہم تم سے الگ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی کا مطالبہ کیا مکے میں, مدو سے علیحدگی کرنا, مدو سے لڑنا, مدو سے نفرت کرنا. ایک ایک پاکستانی ہندو سے نفرت کرتا ہے, اور نفرت وہی نہیں کرتا بلکہ ساری دنیا میں نفرت پھیلا رکھی انہوں نے. یعنی پاکستانیوں کے لیے تو مہارانوں کے اسلام کا نام لینا بھی جائز ہے ان کے لیے. مدو سے نفرت کی بنیاد پر پاکستان کا کام شروع ہوا, تحریک نفرت کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا, اور پاکستان بننے کے بعد پورا پاکستان جو ہے کیا ہیٹ انڈیا کا اڈا بن گیا. ہیٹ انڈیا اس کا کیا تعلق اس سے؟ وہ آپ کیجئے کہ آپ دعوت دیں, صبر کریں, اور ہر طریقے سے ایک طرفہ سب کرتے ہوئے دعوت کا آپ کریں, وہ سارے مراحل گزرے تو اب وہ سفیان کے معاملے کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. یہ بالکل سرکشی ہے, یہ ابو سفیان کا معاملہ حوالہ دے. ہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ ابو سفیان کا معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جبکہ یعنی رسول اللہ پر کسی بھی قسم کا یعنی حق باقی نہیں رہتا, ان کا کوئی بھی حق باقی نہیں رہتا, کیونکہ سب کچھ وہ کر چکے تھے, رسول اللہ سب کرتے. یہاں تو یہودیوں کا سارا حق ان کے باقی ہے, مسلمانوں کو ہندوؤں کا سارا حق مسلمانوں کے باقی مسلمانوں کے اوپر, کیونکہ انہوں نے دعوت کا کام کیا نہیں. وہاں پر رسول اللہ پر ان کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. تب وہ واقعہ پیش آئے تھے. ایک بات کو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں لاہور گیا تھا, ان کا ایک سالانہ اجتماع ہوتا تھا, اس میں بلایا تھا انہوں نے مجھے, تو اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے اپنے تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں ایسا کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشڈ مسلم حکومت کے خلاف ریولٹ کرنا, جیسے صدر ایوب کے زمانے میں الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے, لیکن یہ اسلامی لوگ جو تھے وہاں پاکستان کے, ان کے خلاف جھنڈا لے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں, اور میرے پاس بہت مستند اس کا حوالہ تھا, کیونکہ آپ دیکھ لیجئے صحیح مسلم میں جو کتاب الفتن ہے اس کے شرح کے تحت امام نووی نے لکھا ہے, جو نووی جو کہ ٹاپ کے عالم ہیں, کہ جب حکومت ایک حکومت قائم ہے, اسٹیبلش ہو چکی ہے, اس سے آپ کو اختلاف اگر ہوتا ہے تو آپ ان سے تنہائی مل کر سمجھائیے. ان کے الفاظ ہیں ففیما بینک وبینہ, ففیما بینک وبینہ, یعنی پرسن ٹو پرسن. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وامل خروج والے فحرام لاجباء المسلمین ولو کانوا فسقا ولو کانوا ظالمین. یہ امام نووی کے الفاظ ہیں کہ جہاں تک خروج کی بات, خروج کا مطلب ہوتا ہے ریولٹ کرنا, ریولٹ کرنا, وہ حرام ہے اجماع سے, اس پر اجماع ہے, چاہے آپ ان کو فاسق سمجھیں چاہے آپ کافر سمجھیں, یعنی حقیقتاً فاسق فاسق کا مطلب نہیں ہے آپ کی نظر میں, تب بھی آپ کو ریولٹ کرنا, خروج کرنا جائز نہیں. یہ میں نے کہا تھا, تو اس پر انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہ اور کیا رائے آپ کی علی معاویہ کی جنگ کے بارے میں, کہ معاویہ نے علی کے خلاف یعنی اٹھے ہو, تو آپ یہ بہت نازک, اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ, یہ مشاجرات صحابہ کی بات ہے, وہاں بھیڑ تھی وہاں, تو میں نے اس پر جواب نہیں دیا کچھ, اکیلے بات ہو تو میرے پاس جواب ہے اس کا, یہی کوئی مجھ سے بات کرے تو میرے پاس جواب ہے, مطلب کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تو میرے پاس جواب, لیکن وہ پاکستان میں تو جلسہ ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے. اب وہ اسٹیج پہ کہا انہوں نے یہ بات کہ علی معاویہ کی جنگ کے بارے آپ کہہ رہے ہیں, تو میں خاموش ہو گیا. اس پر انہوں نے کہا تھا یہ علم, اچھا نو کمنٹ, مسکراتے ہوئے لائٹ وے میں, اچھا نو کمنٹ, لیکن انہوں نے جو کہ اس کو بہت ہی مختصر انداز میں اس کی رپورٹ کی تھی, وہ انکمپلیٹ تھی, تو لوگوں کو غلط فہمیاں ہوئیں, اور بھی کئی لوگ مجھ سے یہ بات کہہ چکے ہیں, تو میں نے کبھی لکھا نہیں رسالے میں, کیوں اس کو چھیڑنا چاہتا اس بحث کو. آج میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کو کہ بات تھی کیا اصل, یعنی میں سخت خلاف تھا اس کے کہ صدر ایوب کی حکومت قائم ہو گئی ہے, اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے, یہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا, اور اس پہ میں جانتا ہوں کہ میرا ماننا درست تھا, کیونکہ امام نووی ایک مانے ہوئے امام ہے, انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے کیا ایک کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے, اس کا نام ہے وہ الغلو فی الدین, اس میں پورا چیپٹر اسی پر ہے کہ حکومت کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں علماء کہتی, آپ وہ کتاب پڑھ لیجیے, بڑی سی کتاب ہے, اس کا ایک چیپٹر اسی پر ہے. تو قائم شدہ حکومت تھی سید ایوب کی, اس کے خلاف ہنگامہ کر رہے ہیں سارے علماء متحد ہو کر, سارے علماء, تو میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ اور معاویہ علی کی, اب اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا وہاں بھیڑ ہے, تو میں اس پر یہ مشاجرات صحابہ والی بات دیکھی, یہ بھیڑ کے درمیان طے نہیں ہوتی, تو میں خاموش ہو گیا. تو انہوں نے ایک لائٹ بورڈ میں کہا تھا, اچھا نو کمنٹ, بس یہ بات ختم ہو گئی, اتنی سی اتنی سی بات.
مولانا یہ سوال ڈاکٹر یوگندر سکن نے کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے, سم پیپل تھنک دیٹ ایکسپٹینس آف اسلام نیسسریلی آلسو انٹیلز جوائننگ دا کمیونٹی دیٹ ٹوڈے کالز اٹ سیلف اور کلیمز ٹو بی مسلم, از دس نیسسری, پلیز ایکسپلین دس ان دا لائٹ آف دا ڈسٹنکشن یو میک بٹوین اسلام آن دی ون ہینڈ اینڈ دا پیپل ہو call themselves Muslims on the other.
کیا مطلب اس سوال کا؟
مطلب مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اسلام ایکسپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کمیونٹی کو بھی جوائن کرے, مسلم کمیونٹی کو, تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نیسسری ہے, اور انہوں نے ایڈیشن میں کہا کہ آپ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ بٹوین دا مسلم اینڈ دا اسلام, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ بات جواب دیں.
دیکھیے میں تو اس کے سخت خلاف ہوں, اس وقت صورتحال یہ ہے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اپنا نام بدلو, کلچر بدلو, لباس بدلو وغیرہ وغیرہ, یہ سب بالکل ہی غلط مطالبے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ مسلمان تو خود ہی زوال کی آخریت پر ہے, اسے جوائن کیا کرے کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حدیثوں میں جو پیشین گوئی تھی, لتتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جوہر ذب لدخلتموہ, وہ سارے زوال کی ساری چیزیں منوا چکی, تو وہ کہیں کہ میری کمیونٹی جوائن کرو, تو کیا زوال یافتہ کمیونٹی کو جوائن کرے, وہ زوال یافتہ کمیونٹی کو جوائن کرے گا وہ, اور اپنے آپ کو دوبارہ درکار نمک رفت نمک شد بنا دے گا. میں یہ سارے مسلمانوں کے مطالبے غلط سمجھتا ہوں, اور ایک آج کوئی اسلام قبول کرے تو اس کا کوئی بھی اس پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے, اس کو صرف قرآن کو حدیث کو دیکھنا چاہیے, اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے.
مولانا یہ کوشچن مس ستوتی ملہوترا نے کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے, How can women be an intellectual partner and what role do women have in this mission? Iske bare mein
kya phir padhe,
how can women be an intellectual partner and what role do women have in this mission?
Dekhiye ye mamla jo hai ye isme do baatein hain, ek to ek auraton ko hissa ada karne ki baat, دوسرے بھائی زمانے کی بات. دیکھیں زمانہ کے جو تقاضے ہیں اس کو لے کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا کر سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اسلام کی یا توحید کی جو تاریخ ہے اس میں کچھ خواتین ہیں جنہوں نے بہت بڑے رول کیے ہیں, مثلا حضرت حاجرہ نے ایک رول ادا کیا, حضرت خدیجہ نے ایک رول ادا کیا, حضرت عائشہ نے ایک رول ادا کیا, کیونکہ ہر ایک کا رول اپنے زمانے کے لحاظ سے تھا. آج کل جو سیگریگیشن کی پالیسی مسلمانوں کی ہے وہ اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا, بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لیکن رول کیا کریں عورتیں, اس کا کوئی ایک ہی یعنی بنا بنایا ماڈل نہیں ہے. آپ کو اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنا ماڈل دریافت کرنا ہوگا. حاجرہ کا ماڈل خدیجہ نے دہرایا, خدیجہ کا ماڈل عائشہ نے نہیں دہرایا, لیکن سب نے بہت بڑا کام کیا اسلام کے لیے. تو آج جو نیا دور ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ خواتین کو یعنی اپنا رول ڈسکور کرنا ہے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے. کوئی ماضی کا ماڈل جو ہے دہرائیں, اس سے کام نہیں چلے گا.
مولانا میں ظہیر الدین رائچور سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظتی وتجادلہم باللتی ہی احسن. تو اس آیت میں تین باتوں کا ذکر ہے, حکمت, موعظت اور مجادلہ. تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے.
یہ تو آپ ہماری تفسیر پڑھ لیجئے تذکیر القرآن, اس میں کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے. اور دیکھیے یہ جو حکم ہے, اس حکم کے مالک کروں کہ اپلیکیشن میں ایک ہی ماڈل نہیں ہو سکتا. ان تینوں باتوں کو جب اپلائی کریں گے تو ضروری نہیں کہ ایک ہی ماڈل ہو اس کا اپلائی کرنے کا, زمانے کے لحاظ سے ماڈل مختلف ہو سکتے ہیں. آج کا زمانہ بالکل ہی بدلا ہوا زمانہ ہے. مسلمانوں کو اسی خبر ہی نہیں کہ آج کا زمانہ کیا ہے. شاید مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دے فیل ٹو ڈسکور دا ماڈرن ایج, بالکل ہی نہیں جانتے. اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سید قطب جو عرب کے مشہور اسکالر تھے, وہ امریکہ گئے, امریکہ میں ان کی کچھ تعلیم ہوئی اور کتاب لکھی امریکہ التی رائے. تو اس کتاب کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے امریکہ کے حقیقی اس سے, کچھ سرسری باتیں لکھی اور اس کو کتاب لکھ ڈالی. تو بچتا ہوں کہ ٹاپ کے لوگ بھی نہیں جانتے واٹ از دا ماڈرن ایج, واٹ از ویسٹرن سولائزیشن, یہ سب جانتے ہی نہیں. کچھ اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتے اس کی. تو آپ کو دور جدید میں کام کرنا ہے تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ دور جدید کے لحاظ سے اپنا ماڈل طے کریں. جیسے ہم نے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم نے عورتوں کو سیگریگیشن ختم کر دیا, اب بہت زیادہ عورتیں ہمارے مشن میں کام کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اگر عورتوں کو ہم نے انوالو نہ کیا ہوتا تو کام نہیں ہو سکتا. جانتے ہیں کیا اس کا کیا فائدہ ہوا ہم کو؟ یعنی پوری مسلم ملت میں ایک کام اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ذریعے کرنے کا موقع دیا ہے, وہ ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ. ہمارے علماء جانتے بھی نہیں کہ آؤٹ سورسنگ کیا چیز ہے. آؤٹ سورسنگ دور جدید کا ایک بہت بڑا وہ ہے. دیکھیں ہم نے دعوت کو کمپیوٹرائز کیا ہے, ہم انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں. ہم یہاں بولتے ہیں دنیا کے جو مختلف مقام سنتے ہیں لوگ, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, ٹیکنالوجی ایکسپرٹ چاہیے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم کے ایکسپرٹ لوگوں کو ہائر کریں. اچھے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں ان کا پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو خواتین جو ہیں عورتوں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ, ان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی ایک ایسی چیز میں انوالو کر سکے جس میں انٹرسٹ بالکل نہیں. مرد سارا کا سارا مائنڈ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. مرد کا پہلا کنسرن انٹرسٹ ہے. عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں, عورتیں انٹرسٹ کو سپریم کنسرن نہیں بناتی. مردوں کا حال تو ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ سارے مرد ان کا سول کنسرن جو ہے انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ ہے. کسی کے لیے فیم ہے, کسی کے لیے اسٹیج ہے, کسی کے لیے پیسہ ہے, کسی کا ہوتا ہے. عورتوں کو اگر آپ ایموشنل اپروچ کر سکیں تو عورتیں بہت آسانی سے مال ہوتی. تو اب خواتین کام کر رہی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں, بڑی بڑی تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں, ہم ان کو ہائر نہیں کر سکتے. تو آؤٹ سورسنگ کے پرنسپل کو اختیار کر کے ہم ان لوگوں کو اس مشن میں لگا رکھا ہے ہم نے, جن میں سے ایک کو بھی ہم تنخواہ دے کر نہیں رکھتے اس کام میں, اور تنخواہ دے آئے بھی نہیں وہ, کیونکہ وہ ملٹی نیشنل میں جائیں گے. تو آؤٹ سورسنگ جو ہماری ہو رہی ہے زیادہ تر عورتوں کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ ہمارے علماء جانتی نہیں. تو ہم نے دور جدید کی راز سے سیگریگیشن کو ہم نے کہا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ہمارے لیے یہ پاسبل ہو گیا کہ ہم آؤٹ سورسنگ کر سکیں ایگزیبیشن کے کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے. یاد رکھیے دور جدید میں دعوت کا مشن کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, بہت زیادہ دانش مندی, بہت زیادہ حکمت, بہت عقل چاہیے. جو دعوت کے نام سے ادھر ادھر کر رہے ہیں لوگ, وہ کچھ بھی نہیں جانتے, بی سی بھی نہیں جانتے کہ دور جدید دعوت کیا چیز ہے. دور جدید میں دعوت ایک بہت ہی زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ مشکل, بہت ہی کمپلیکس, بہت عقل والا کام ہے. اس کی ایک مثال میں نے دی کہ ہم بڑے بڑے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے, ان کو ہم ہائر نہیں کر سکتے, مردوں کو تو بالکل نہیں کر سکتے. مرد سب کے سب اپنے انٹرسٹ کی طرح دوڑتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کی طرح دوڑتے ہیں, لیکن عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایموشنل پیدا کیا, ان کے ایموشنز کو آپ ٹچ کر سکیں تو وہ انٹرسٹ کو چھوڑ کر کام کرنے آ جائیں گے آپ کے پاس. تو ہم نے یہ بتایا کہ جنت کا راستہ ہے. تو جنت کے انہوں نے دیکھا کہ جب جنت کا راستہ یہ ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. یہ بہت بڑی نکتے کی بات میں کہہ رہا ہوں, وزڈم کی بات اگر آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہم نے عورتوں کے استعمال کیا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے. کوئی جانتا بھی نہیں معلوم ہے کہ آؤٹ سورسنگ کیا چیز ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا سکتا ہے.
مولانا یہ سوال عبداللہ صاحب نے کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے صرف بھیجا تھا یا ان کو دعوت کا فریضہ بھی انجام دینا تھا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے صرف بھیجا تھا یا ان کو دعوت کا فریضہ بھی انجام دینا تھا؟
بھائی تو تاریخ ہے کہ دعوت کا فریضہ انجام دیا انہوں نے, حدیثوں سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, بائبل سے ثابت ہے. یہ تو کوئی ایسی بات ہے ڈھکی چھپی ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود پر کام کیا اور بہت سخت تنقیدیں کی, جب دیکھا کہ یہود آپ کی بات مان نہیں رہے, آپ بائبل میں پڑھی, بہت سخت تنقیدیں, لیکن دعوتی کام بھی ساتھ ساتھ کیا. اور دعوتی کام کے نتیجے میں انہیں کچھ لوگ ان کو حواری کہا جاتا ہے, حوارین کو انہوں نے کہا. سید ابن ہشام میں ایک روایت ہے کہ حوارین سے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ تبلیغ کرو ملکوں ملکوں میں. تو حوارین نے کہا کہ ہمیں تو زبانیں نہیں آتی ان ملکوں کی, ہم کیسے تبلیغ کریں گے؟ تو روایت میں یہ ہے سید ابن ہشام میں کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور سب وہی زبان بولنے لگے. دیکھیں روایتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ پیریڈ حذف ہو جاتا ہے, پیریڈ جم کر کے راوی بات کو بتاتا ہے, اسے پیریڈ حذف ہے. یعنی یہ مطلب کہ موجائی تو بولنے لگے وہ, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ میں دعا کرتا ہوں جاؤ, اور داخل ہو گئے دھیرے دھیرے بولنے لگے. تو روایتوں میں ایک بات میں آپ بتاتا ہوں اطاعتوں کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں پیریڈ حذف ہوتے ہیں, اس کو اپنی عقل سمجھنا پڑتا. یہ پیریڈ حذف ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ ہم دعا کرتے ہیں جاؤ چلو چلو, تو داخل ہو گئے ملکوں ملکوں میں, بولتے بولتے بولنا آ گیا. آج کل جو کہ کتنے تاجر ملیں گے آپ کو ہر ملک میں جو بالکل جاہل چلے گئے وہاں سے, افریقہ کے مثال کے طور پر اب خوب چھاڑ سے انگریزی بولتے ہیں, وہ ایسے ہوا وہاں پر. تو چونکہ وہ پیریڈ حذف ہے تو اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ موضائی طور پر لگے بولنے لگے, ایسا نہیں ہوا. تو وہ حوارین جو تھے وہ دعات تھے, دعات وہ دعات
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ دعوت کے مخاطب کون ہے، اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے، میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں ہم جس صورتحال میں ہیں تو ہمارے مخاطب دو ہیں، ایک تو غیر مسلم جن کے متعلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں ہمیں دعوت پہنچانا ہے کیونکہ وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ جو جس کو جس نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا عالم نے کتاب لکھی ہے کہ ردتن ولا ابا بکر لہا، یعنی ارتداد پھیل گیا مسلمانوں میں، کوئی ان کو ابو بکر نہیں جو ان کو، تو وہ ارتداد نہیں، جن لوگوں کی تعلیم ہوئی ماڈرن ایجوکیشن وہ شک مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے اس کو ارتداد کیس بنا دیا، نہیں ڈس سیٹسفیکشن کیس ہے. تو مسلمانوں میں جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی میجارٹی ان لوگوں کی ہے جن کو کہ اسلام کے بارے میں شبہات ہے، تو وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ بھی دعوتی ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں غیر مسلموں کے لیے ہمارا کام ہے ان کے لیے اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا، اور یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہمارا کام ہے کہ ان کے لیے اسلام کو ان کی ری ڈسکوری بنانا. یہ دو نشانے ہمارے. میں ردت نے بولا بکر اللہ والی کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا، ردا کیس نہیں تھا، وہ اتداد کیس نہیں تھا، وہ تھا ڈسٹسفیکشن کیس. اور ہم اسی کو بتائے کہ ہماری جو کتابیں ہیں سچ پوچھتے اسی کے اعتبار سے ہیں.
Okay, we will now have a tea break. The tea is ready at the canteen, the guest house canteen. And then after that, we will have the namaz and then we will resume the question answer session again.